کہ نظام حیات انسان کے لیے، اور یہ نظام حیات کسی ایک شعبے کے لیے نہیں، صرف عبادتوں تک محدود نہیں، صرف ریاضتوں تک محدود نہیں، اخلاقیات تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں. اور یہاں تک کہ ہم نے دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، دو مقامات سے آیتیں پیش کی تھیں. سورہ ابراہیم کی تین آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، سخر لکم الانہار، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، سخر لکم اللیل والنہار، آتاکم من کل ما سألتموہ، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نے مانگا، جس کا تم نے سوال کیا، جو تمہیں چاہیے تھا. تو اس نے یہ بتایا کہ سمندر، دریا، سورج، چاند، رات، دن، یہ سب انسان کو مسخر کرنے کے لیے بنائے گئے. تو دین صرف عبادتیں نہیں ہیں، چاند کو مسخر کرنا بھی دین ہے. بھائی میں بڑی توجہ چاہوں گا جملے پر. دیکھیے، دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، نماز دین ضرور ہے، دین کا جز ضرور ہے، رکن دین ضرور ہے، لیکن صرف نماز یا صرف روزہ یا صرف عبادت دین نہیں. چاند کو مسخر کرنا بھی دین ہے. بھائی مسلمانوں نے آل محمد کی رہنمائی چھوڑی، 1400 سال تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے، اور وہ جنہوں نے نہیں مانا تھا کلمہ، آل محمد کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا کر 1400 سال کے بعد چاند پر پہنچ گئے. اگر مسلمانوں نے آل محمد کی رہنمائی کو تسلیم کیا ہوتا تو 1400 سال پہلے چاند پہ قدم رکھ دیا ہوتا. اگر آل محمد کو اپنا رہبر مانا ہوتا، اگر آل محمد کو اپنا رہنما مانا ہوتا، اگر آل محمد کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، تو 1400 سال پہلے یہودی اور عیسائی چاند پر جا رہے ہیں اور مسلمان کہتا رہا کہ چاند پر جانے کی بات نہ کرنا، اللہ کے معاملات میں دخل اندازی ہے. لیکن جو رہبر تھا، جو رہنما تھا، وہ یہ کہتا رہا، سلونی سلونی قبلان تفقدونی، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تمہارے لیے مسخر کیا. سورہ مبارکہ جاسیہ دوسرا حوالہ، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ انا فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اور اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ آنکھیں بند کر کے پڑھ لینے والوں کے لیے نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرے. قرآن غور و فکر کرنے کے لیے آیا ہے، آنکھیں بند کر کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا. اور دین انسان کو صرف انسان کی حد تک نہیں بلکہ کائنات کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. دین وہ دین سب نے بنایا، دین نظام حیات لوگوں نے بنایا، کسی نے اخلاقیات سے بنایا، کسی نے عبادات کے لیے بنایا، لیکن دین لے کون سا، کہاں سے لے، کس سے لے، ہے نا؟ دین لے کس سے، کون سا دین لے، کہاں سے لے. یہودیت بھی ایک دین ہے آپ کہتے ہیں، عیسائیت بھی ایک دین ہے آپ کہتے ہیں، ہندو مت بھی ایک دین ہے آپ کہتے ہیں، بدھ مت بھی ایک دین ہے آپ کہتے ہیں. تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ آل عمران، قرآن مجید کا 3rd سورہ اور اس کی 83rd آیت، کہ افغیر دین اللہ یبغونا لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. تم اللہ کے سوا کسی اور کے دین کی طرف جا رہے ہو، تم اللہ کے دین کی بجائے کسی اور کے دین کی طرف جا رہے ہو. تمہیں نہیں معلوم لہو اسلم من فی السماوات والارض، طوعًا وكرهًا وإليه يرجعون. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اسی کا مسلمان ہے. ذرا سی توجہ. میں جو لفظ آیت کا لے کر آؤں گا وہ کسی مقصد کی خاطر لے کر آؤں گا. یعنی ایک ہی موضوع پر کئی کئی آیتیں ہوتی ہیں, لیکن میں جو آیت چن کر لا رہا ہوں اس کی وجہ ہے کوئی بیان کرنے کی جو میرے موضوع سے آپ کو متصل کرے گی. لہو اسلم من فی السماوات والارض طوعًا وکرہًا وإلیہ یرجعون. چاہے راضی خوشی جاؤ اور چاہے زبردستی جاؤ, جانا اسی کی بارگاہ میں ہے. تو جب لوٹ کے اسی کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر دین کوئی اور سا کیوں؟ اچھا پروردگار تیرا دین کون سا ہے؟ اس سورہ آل عمران کی 83 بھی آیت پیش کی میں نے. یہ پروردگار تیرا دین کون سا ہے؟ مشہور آیت آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے. سلامت رہیں. اللہ کے دین صرف اسلام دین ہے. اور ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. جو اسلام کے سوا کوئی دین پر قبول کرے گا, اسلام کے سوا کوئی دین لے کر آئے گا اس کا دین قبول نہیں ہوگا. اس کا دین قبول نہیں ہوگا جو اسلام کے سوا کوئی دین لائے گا. سورہ آل عمران 85 بھی آئے, وہ 83 تھی, ایک آیت بیچ میں چھوڑی, یہ 85 بھی آئے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے سوا کوئی دین ہم قبول نہیں کریں گے, کوئی دین تم لے کر آؤ. اچھا یہ اسلام جو ہے, یہ آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ کیا صرف آپ ہی مسلمان ہیں؟ کیا صرف آپ ہی مسلمان ہیں؟ نہیں. یہ جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں, یہ جنہیں آپ یہودی کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں. تھوڑی سی توجہ. کیسے مسلمان ہیں؟ اسی سورہ آل عمران میں 52 آیت ارشاد ہوا, قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواری تو آپ جانتے ہیں نا, یہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے, جو عیسیٰ کے قریب تھے, جیسے ہمارے نبی کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے, عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواری کہتے ہیں ہم اللہ کے مددگار ہیں, ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں, واشہد باننا مسلمون اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں یہ قالو نہ نحن انصار اللہ, ہم انصار اللہ ہیں, اللہ کے مددگار ہیں اور ہم گواہی بھی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. آمنا باللہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو عیسائی بھی مسلمان. کیوں مسلمان؟ ابھی بتاتا ہوں. یہودی بھی مسلمان. یہودی کون؟ موسیٰ کے ماننے والے, موسیٰ کے پیروکار. سورہ مبارکہ آراف قرآن مجید کا 7 سورہ 126 آیت. میں نے کہا تھا قرآن کے جو دعویٰ کروں گا اس کے قرآن کے جواب, اس سے جواب پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. وما تنقم الا آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یہ جب موسیٰ دربار فرعون میں گئے اور ادھر سے جادوگر آئے, اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا, اسے آگنے والی کل یا پرسوں کی تقریر میں آپ کے سامنے وضاحت سے پیش کروں گا. جب دربار میں گئے اور جادوگر ادھر سے آئے اور جادوگروں نے مقابلہ کیا موسیٰ سے اور موسیٰ کے اژدہے نے ان کے سانپوں کو نگل لیا, تو انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. اب دیکھیے یہ جادوگر موسیٰ کے دور کے یہ جانتے تھے کہ اگر ایمان لانا ہے تو نبی اور اس کے وصی کو وسیلہ بنانا بھی ضروری ہے. آمنا برب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب پر. کیوں؟ اس لیے کہ رب کی معرفت ملی ہی موسیٰ اور ہارون کے وسیلے سے ہے. تو جس کے وسیلے سے ملے خدا کی معرفت, جب خدا تک جاؤ تو اسی وسیلے کے ذریعے سے جانا, خود نہ جانے کی کوشش کرنا. رب بنا. تو اس وقت اس نے کہا موسیٰ نے, فرعون نے ان کو پھانسی دو, ان کے دائیں ہاتھ کاٹ دو, ان کے بائیں پیر کاٹ دو. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا جادوگروں نے, وما تنقم ہو تو ہم سے انتقام نہیں لے رہا, الا ان آمنا بے آیات ربنا, مگر صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے آئے. اب دیکھیے یہاں بھی ایک بڑا عجیب لفظ کہا ہے, میں نے کہا قرآن لفظ قرآن کا ایسا ہے کہ جس کو جتنا پڑھو اور جتنی دفعہ پڑھو ہر دفعہ ایک نیا رخ کھلتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آمنا باللہ ہے, ہم اللہ پر ایمان لائے, نہیں, آمنا بے آیات ربنا, ہم رب کی نشانی پر ایمان لے کر آئے. یعنی وہ نشانی جو موسیٰ نے پیش کی تھی, میں بعد میں اس کی تفصیل پیش کروں گا, جو موسیٰ نے پیش کی تھی اس نشانی کی وجہ سے ہم نے خدا کی حقانیت کو تسلیم کیا. ہماری عقل نے نہیں خدا تک ہمیں پہنچایا, ہمارے علم نے نہیں ہمیں خدا تک پہنچایا, ہمارے جادو نے ہمیں نہیں خدا تک پہنچایا, کسی طاقت نے نہیں خدا تک پہنچایا. وہ نشانی جو ہمارے سامنے پیش کی گئی تھی اس نشانی کی وجہ سے ہم اللہ پر ایمان لا رہے ہیں. ارے نبی تو نبی, نبی کا وسیع تو وسیع, وہ نشانی کو بھی وسیلہ بنائے تو اس کا ذکر کریں. بس تیزی سے مراحل, الا ان آمنا باللہ, آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا, جب وہ نشانیاں ہمارے پاس آئیں. ربنا افرغ علینا صبرا, پروردگار ہم پہ صبر کے دروازے کھول دے, ہم پر صبر کے دروازے کھول دے. وتوفنی مسلما, اور ہمیں مسلمان موت دے, ہمارا انجام مسلمان قرار دے. یہ موسیٰ کے ماننے والے ہو گئے نا, یہودی ہو گئے, یہ بھی مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ذات حتمی مرتبت کے دور سے نہیں آیا. اسلام اللہ کا وہ دین ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک چلتا رہا. اسلام وہ دین ہے جو آدم سے لے کر خاتم تک چلتا رہا. اس لیے کہ یوسف نے بھی یہی دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے مسلمان موت دے اور صالحین میں میرا شمار کر. اس لیے کہ یعقوب نے بھی یہی کہا تھا وصیت میں اپنے بیٹوں کو, یا بنیا ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ کر لیا. یہ آیت بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ آیت بھی یعقوب کی سورہ بقرہ کی آیت ہے, اسے ذہن میں رکھیے گا. کیا کہا؟ اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ کر لیا, اور نہ مرنا مگر یہ کہ مسلمان. تو یعقوب بھی مسلمان نہیں. اور پیچھے چلیے, خود ابراہیم نے کیا دعا کی تھی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الدُّعَاءُ. یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور ان کا بیٹے اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے, تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا, پروردگار ہم سے قبول کر اس ہماری خدمت کو, تو دعاؤں کا سننے والا ہے. اور پھر کیا کہا؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک. اب ذرا سا یہاں پر وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آیت لہو اسلمہ کی میں نے کیوں استعمال کی ہے, میں اسلام کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ ابراہیم جیسا نبی جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے, ابراہیم جیسا نبی جو خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے, اللہ کا نبی ہے, اور وہ تعمیر کرتے وقت یہ کہہ رہا ہے ربنا واجعلنا مسلمین لک, پروردگار ہمیں اپنا مسلمان قرار دے, پروردگار ہمیں اپنا مسلمان قرار دے. ابراہیم تم تو اللہ کے نبی ہو, تم اس کے گھر کی تعمیر کر رہے ہو. ابراہیم اسی کی محبت میں تو اپنی ذریت کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے, اسی کے حکم پر چھوڑ کر گئے تھے. ابراہیم کیا ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے؟ ابراہیم کے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے؟ کہ تم کیا سمجھو تمہاری نگاہوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا اسلام ہے؟ تمہاری نگاہوں میں صرف کلمے کا پڑھ لینا مسلمان ہے؟ مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہوتا, مسلمان وہ ہوتا ہے اللہ کا جو اس کے ہر حکم پر اطاعت کا سر بجا لائے, ہر حکم پر سر اطاعت کو خم کر دے، ہر حکم پر سر کو جھکا دے، تسلیم کی اس منزل پر پہنچ جائے، تسلیم کی اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں پہنچ کر، جہاں پہنچ کر انسان اس کے کسی حکم میں نہ کرنا تو بڑی بات ہے، شک بھی نہ لا سکے، تب انسان اسلام کی منزل پر آتا ہے اور تب ابراہیمیت کی منزل پر پہنچتا ہے کہ جب خواب میں حکم ہو بیٹے کو ذبح کرنے کا تو پھر ابراہیم شک میں نہ جائے، بیٹے کو ذبح کر دے، یہ ہے اسلام۔ اب اگر اسلام ابراہیم کی تاثیر دیکھنی ہے تو آؤ شب ہجرت علی کی زندگی میں دیکھو کہ رسول کہے میرے بستر پر سو جاؤ، اسلام اسلام کو سمجھو، اسلام کو سمجھو۔ اگر نبی کی ذات پہ شک ہو جائے، اگر نبی کی ذات پہ شک ہو جائے تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے کہ جہاں تلواروں کے سائے میں اگر لیٹنے کے لیے کہہ دیا جائے تو یہ نہ پوچھا جائے، یہ نہ پوچھا جائے۔ اچھا بڑی عجیب بات ہے، چونکہ بات آ ہی گئی ہے، دیکھیے اصول کی بات یہ ہے، یعنی بالکل مذہب سے ہٹ کر، بالکل مذہب سے ہٹ کر ایک گفتگو، کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو اور کوئی جوان ہو اور موت کا مرحلہ آ جائے، موت کا مرحلہ آ جائے تو بوڑھے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دنیا دیکھ چکا، سب کچھ میں نے ہو گیا، گزار لی زندگی، موت کے قریب ہوں، میں مر بھی جاؤں تو کیا یہ جوان ہے یہ بچ جائے، ہے نا، یہ جوان ہے یہ بچ جائے، اس نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، یہ تو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، اور اگر وہ جوان بیٹا یا داماد ہو تو ظاہر ہے کہ پھر نسل بھی اس سے چلنے کا، تو نسل کو بچانے کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بچ جائے تاکہ نسل بھی آگے چل سکے۔ میرا رسول علی کو بستر پر چھوڑ کر جا رہا ہے تلواروں کے سائے میں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ تلواروں کے سائے میں علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، نسل اس سے آگے بڑھنی ہے، کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی خیال کا؟ علی کو، یاد رکھنا جملہ سننا، علی کو میں، علی کو کافروں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، علی کو کافروں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، علی کو کافروں سے کبھی خطرہ نہیں ہوگا، علی کو خطرہ ہوگا منافقوں سے۔ میری ذات کو خطرہ ہے کافروں سے، علی کو خطرہ ہے منافقوں سے، تو کافروں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، علی کافروں میں محفوظ رہے گا، علی کافروں میں محفوظ رہے گا۔ تو یہ ہے اسلام کی منزل کہ جہاں انسان صرف اور صرف چند باتوں میں اطاعت نہیں، نبی کی ذات پر بھی شک نہیں آتا۔ اگر اسلام ہوتا ہے تو، اگر اسلام دیکھنا ہے کہ جہاں انسان سر بہ سجود ہو جائے تو وہ آل محمد کی حیات کو آ کر دیکھو، وہ آل محمد کی حیات کو آ کر دیکھو۔ اسلام کے معنی ہی کیا بتائے، انگلش ڈکشنری میں جو معنی لکھے اور اردو میں جو معنی لکھے آپ کے سامنے پیش کر دوں، انگلش میں لکھا ہے اسلام کے معنی ہو سرینڈر ٹو گاڈ، یعنی اسلام نام ہے خود سپردگی کا، یعنی اسلام نام ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے کا، ٹھیک، اسلام نام ہے اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے کا، کسی کی اطاعت کا۔ اب یہ جو انسان، حضرت انسان دنیا میں آئے ہیں، یہ مرکز کائنات ہے، یہ محور کائنات ہے، اور یہ جو اسلام آیا ہے، دین جو نظام حیات، یہ انسان کے لیے آیا ہے، ٹھیک، ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اسلام انسان کے لیے آیا، انسان کو عظمت کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے آیا۔ ہم نے اپنی پہلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ انسان کو اسلام دین احسن تقویم کی منزل پر پہنچانا چاہتا ہے، ٹھیک۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دین کا نظام انسان پر لاگو کیسے ہوگا، لاگو کرنے کا طریقہ، امپلیمنٹیشن، اس پر عمل درآمد انسان پر کیسے ہوگا. اس کے لیے آج میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، اور وہ یہ کہ خلقت انسانی کی ترکیب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. انسان کو سمجھ لیں کہ انسان ہے کیا، اللہ نے بھیجا ہے انسان کو، اس کی ہدایت کے لیے رہبر بھیجے ہیں، رہنما بھیجے ہیں. تو تھوڑی سی ترکیب بتانا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ اس دین کا نفوذ انسان پر کیسے ہوگا، اس کی عمل درآمد کرنے کے لیے انسان کو کیسے راضی کیا جائے گا. دیکھیے، اللہ کی مخلوقات میں ایک طرف فرشتے ہیں اور دوسری طرف حیوان ہیں. ایک طرف فرشتے ہیں، وہ اعلیٰ ہیں انسان سے، اور ایک طرف کہا یہ جاتا ہے اعلیٰ ہے، اور ایک طرف حیوان ہے جو انسان سے پست ہے، بیچ میں ہے انسان. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ انسان میں، حیوان میں اور فرشتوں میں. فرشتے صرف اور صرف عقل ہیں، صرف اور صرف عقل رکھتے ہیں. بڑی توجہ، فرشتے صرف اور صرف عقل رکھتے ہیں. چونکہ وہ عقل رکھتے ہیں اس لیے وہ غلط کام کی طرف جاتے ہی نہیں، وہ حکم سے سرتابی کرتے ہی نہیں. لا یسبقونہ بالقول، وہ ہماری بات سے آگے بڑھتے ہی نہیں، سبقت کرتے ہی نہیں ہماری بات پر. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ عقل ہی عقل ہے. حیوان صرف خواہش ہی خواہش ہے، عقل نہیں ہے حیوان کے پاس. جو ملا کھا لیا، جیسا ملا کھا لیا، جس کا ملا کھا لیا، جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گئے. تو جو ہے نا آپ کی، حیوان کا کام کیا ہے؟ جہاں خواہش ہوئی کسی چیز کی، اس نے اس خواہش کی تکمیل کے لیے عمل کرنا ہے. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اس پہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ مال میرا ہے یا نہیں ہے، جسے کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، یہ کسی اور کا مال ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیوان میں عقل نہیں ہے. اب یہ جو انسان ہے، جسے حضرت انسان کہتے ہیں، یہ انسان نہ عین عقل ہے، نہ کل عقل ہے، اور نہ کل خواہش ہے، بلکہ انسان مجموعہ ہے عقل اور خواہش کا. ایک طرف عقل ہے، ایک طرف خواہش ہے، ایک طرف عقل ہے، ایک طرف خواہش ہے. جہاں خواہش پیدا ہوئی، وہاں عقل نے رہنمائی کی. یہ مال نہ کھانا تمہارا نہیں ہے، اس کو مت لو، یہ ظلم ہے. عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام رہنمائی کرنا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے. صرف رہنمائی کرتی ہے، عمل پہ آمادہ نہیں کرتی عقل. ٹھیک. اب دیکھیے، بس یہی میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. ترکیب انسانی اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو دین اسلام کا امپلیمنٹیشن سمجھ میں آ جائے گا. ایک طرف عقل ہے انسان میں، ایک طرف خواہش ہے انسان میں. اب خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ آ جائے، وہ آ جائے، حکومت آ جائے، اقتدار آ جائے، دولت آ جائے، پیٹ بھر جائے، کپڑا ڈھک جائے، یہ مل جائے، اس کو مار دوں، اس کو کھا جاؤں، اس کا ظلم کر دوں. عقل کہتی ہے نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نہ کرنا، یہ غلط ہے، یہ نہ کرنا، یہ صحیح ہے، یہ کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. غلط سے نفرت دلاتی ہے عقل، صحیح سے محبت کرتی ہے عقل. عقل کا کام ہے. اب اگر انسان میں عقل غالب آ جائے تو انسان فرشتے سے افضل ہے. انسان پہ اگر عقل غالب آ جائے تو انسان فرشتے سے افضل ہے، اس لیے کہ فرشتے کے پاس خواہش نہیں ہے، وہ تو عقل پہ عمل کرنے پہ مجبور ہے، لیکن انسان کے پاس خواہش ہے. اگر خواہش کو دبا کر عقل حاوی آ جائے اور وہ کرے جو حکم الہی ہے، تو انسان فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے. یہ بات فرشتہ اس وقت نہ سمجھ سکا جب آدم کا پتلا بن رہا تھا. توجہ، جب آدم کا پتلا بن رہا تھا نا، فرشتہ نہیں سمجھ سکا. کہا, پروردگار نے کہا انی جائل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, تو فرشتے کہتے ہیں اتنا چلو میں یفسدو و اس پہ کو دماغ و نہنو وہ نصب بھی ہو بے ہم دیکھو نقدس و لک, تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہے جو خوریزی برپا کرے گا, تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پہ خوریزی برپا کرے گا. تو پروردگار نے جواب میں کہا انی عالم و مالا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے, تمہاری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ خوریزی برپا کرے گا. فرشتوں کے علم میں نہیں تھا کہ کس منزلت کا انسان بن رہا ہے, ابتدا تھی. دیکھیے ابتدا میں جب کوئی مال بنتا ہے نا تو ذرا سا وہ نکھار نہیں آتا, نکھار ذرا دو چار دفعہ کی پروڈکشن ہو جائے بات آگے بڑھ جائے. اب یہ آدم سے متعلق نہیں, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جب بھی کوئی کمپنی کوئی مال نکالتی ہے تو ایک دو سیمپل نکال کے پہلے دیکھتی ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں, دو چار نکال کے ادھر ادھر رکھ دیا, نہیں بھائی یہ نہیں, اب آ گیا اچھا نکھار. تو یہ آدم کی ابتدا تھی. فرشتوں نے اعتراض کیا, آتا چلو میں یفسدو و یسفک الدماء و نحنو نصب بحمدک و نقدس لک, تو ایسے کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے جو فساد و خوریزی برپا کرے گا. آدم پہ کیا اعتراض, لیکن جب انسان کمال عظمت پر پہنچا, توجہ چاہیے, جب انسان کمال عظمت پر پہنچا اور فرشتوں کو یہ نظر آیا کہ اس نے تو خواہش کو مسل کر عقل کی رہنمائی میں خدا کی معرفت پر انسان کو اس مقام پر پہنچا دیا جہاں ہم بھی نہ پہنچ سکے, تو فرشتے پھر اس گھرانے کی خدمت میں بھی فخر محسوس کرنے لگے. اب سمجھ میں آیا کہ گھر پہ آ کے جھولا کیوں جھلاتے ہیں, اب سمجھ میں آیا کہ چکیاں کیوں پیستے ہیں, اس گھر پہ آ کے چکی کیوں پیستے ہیں, اب سمجھ میں آیا درزی بن کے آنے میں کیوں فخر ہے فرشتوں کو, رضوان جنت کو درزی بن کے آنے میں فخر کیوں محسوس ہو رہا ہے, اس لیے کہ فرشتوں نے یہ محسوس کر لیا کہ عظمت انسانی کے کمال پر ہیں یہ ذوات مقدسہ, جہاں انہوں نے خواہش کو شکست دے کر عقل کی حکمرانی کرتے ہوئے انسان کو اسفل سافلین کی کھاٹیوں سے نکال کر احسن تقویم کی منزل پر پہنچا دیا, اور پھر یہ انسان عظمت کی اس بلندی پر پہنچا کہ جہاں فرشتہ بھی اس منزل پر نہ پہنچ سکا, جہاں آواز آتی رہی آؤ ادنا آؤ ادنا آؤ ادنا اور قریب آؤ, وہاں جبرائیل جیسا شخص بھی جبرائیل جیسی ہستی بھی پہنچ کر یہ کہتی ہے یا رسول اللہ اگر اس کے آگے میں نے ایک اور قدم بڑھایا تو میں جل کے خاک ہو جاؤں گا. اب ذات ختمی مرتبت کی بات آئی گئی ہے, بڑی آوازیں بلند ہو رہی ہیں توہین رسالت کے مجرموں کو سزائے موت دو, یقیناً توہین رسالت کے مجرموں کو سزائے موت دینی چاہیے, کوئی شک نہیں, سے کوئی دو رائے نہیں, لیکن ہم پر توہین رسالت کا الزام, ہم پر توہین رسالت کا الزام, ہم تو کہتے آئے ہیں 1400 سال سے جس نے توہین رسالت کی ہے, تمہیں تو آج خیال آیا, تمہیں تو اپنے سیاسی مسائل کی بنیاد پر اپنی ذاتی دشمنیوں کو نمٹانے کے لیے, تمہیں اپنے جذبات اپنے مفادات کے لیے تم آج توہین رسالت کی باتیں کر رہے ہو. ہم 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ توہین رسالت کرنے والوں کو سزائے موت دو, جو رسول کو اپنے جیسا سمجھے, جو اپنے جیسا سمجھے کہ جیسے ہم گناہگار ہیں, جیسے ہم خطا کار ہیں, جیسے ہم بھول جاتے ہیں, جیسے ہم غلطی کر دیتے ہیں, رسول نے بھی غلطیاں کی, معاذ اللہ خاکم بدہن, رسول بھی بھول گئے, رسول بھی گناہ کرتے تھے, معاذ اللہ رسول بھی بھیگ جاتے تھے. تو جو یہ توہین رسالت کر رہا ہے اس کے لیے کوئی سزا نہیں, اس کے لیے کوئی سزا نہیں, بھائی یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں، 1400 سال سے کفر کے فتوے ہم پہ لگتے رہے، 1400 سال سے کفر کے فتوے لگتے رہے، ہم سنتے رہے کہا یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، ہم سنتے رہے خاموش رہے 1400 سال سے، ہم خاموش رہے کہا یہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں، ہم سنتے رہے، ہم خاموش رہے، ہم نے کوئی جواب نہ دیا. بقول شاعر، ہزار تہمتیں بخشی زمانے نے مجھے، ہزار تہمتیں بخشی زمانے نے مجھے، میں آدمی تھا مگر چپ رہا خدا کی طرح. ہاں ہر تہمت پر ہم خاموش رہے، لیکن اب مسئلہ ہماری ذات کا نہیں ہے، اب ہمارے کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، اب تمہارے عمل نے اسلام کو دہشت گرد مذہب بنا دیا ہے، اب حملہ اسلام پر ہو رہا ہے. تو ہمارے ایمان کی سیرت یہ ہے کہ جب تک ذات پر حملہ ہوتا رہے برداشت کرتے رہو، لیکن جب دین بگڑنے لگے تو میدان میں آ جاؤ. جب دین بگڑنے لگے، اس لیے کہ تمہارے کافر کہنے سے ہم کافر نہیں ہو گئے، تمہارے کہنے سے کہ قرآن پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ختم نہیں ہوا. ہم اسی قرآن کو ہدایت مانتے ہیں، اسی قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہیں، رسول کی آخری کتاب مانتے ہیں. لیکن اب دین پر بات آ رہی ہے، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی. اندرونی طور پر بھی مسلمان اس ملوکیت کے ورثہ داروں کے اعمال کو اسلام بنا کر پیش کر رہا ہے. یہ قتل و غارت گری، یہ بم دھماکے، یہ مسجدوں میں خون، اس کو اسلام بنا کے پیش کر جا رہا ہے. اور بیرونی طور پر بھی دنیا اسے اسلام سمجھ رہی ہے. تو ہمارے امام کی سیرت ہے، ہم امام کی سیرت عمل کرتے ہوئے، اور بقول اقبال نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، فقر خانقاہی میں ہے فقط اندوہ دلگیری. یعنی وہ اندوہ دلگیری نہیں چاہتے، اقبال کہتے رسم شبیری ادا کرو کہ اپنے کردار کے ذریعے سے دنیا کو بتا دو کہ یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے. دیکھیے
ایک گاڑی نمبر AR H 739 میٹالک گرے کلٹس، یہ گاڑی خالی ہے، جن صاحب کی گاڑی ہے براہ کرم اس میں کسی شخص کو بٹھائیں. تھینک یو.
مرتبہ اور سلوات بھیجے. جب میرے لیے ایک بڑا یہ مسئلہ اور یہ ڈسٹربنس ہے، اگر اس کا کوئی اور حل نکل سکے، کیونکہ دیکھیے میں تقریر ایکسٹمپور کرتا ہوں، میں تقریر گھر سے بنا کے نہیں آتا، اور وہ اس کی وجہ یہ کہ میں بنیادی طور پر ایک ٹیچر بھی ہوں، تو لیکچر کبھی بنا کے نہیں گھر سے تیار کر کے گیا. تو جب میں ایکسٹمپور بول رہا ہوتا ہوں، اگر بیچ میں کوئی یہ ڈسٹربنس آ جائے تو میرا ذہن جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے کہ میں کہاں گفتگو کر رہا تھا اور کہاں وہ، جیسے مولا کائنات خود بھائی شخشخیہ دے رہے تھے نا، ظاہر ہے کہ ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں. تو بیچ میں کسی نے سوال کر دیا، سوال کا جواب دینے کے بعد سے کہا مولا پھر ارشاد فرمائیے، کہاں اب وہ بہتا ہوا سمندر تو رک گیا. ایک مرتبہ اور سلوات بھیجنے والا. تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کان کاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر و کان کاہی میں ہے فقط اندوہ دلگیری. تو رسم شبیری یہ ہے کہ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے حق و باطل میں فرق واضح کر دو، حق کون ہے اور باطل کون ہے. دیکھیے ظاہر ہے کہ جو امام حسن کے مقابلے پر آیا یا جو علی کے مقابلے پر آیا، وہاں بھی حق و باطل کی لڑائی تھی، لیکن ملوکیت کے ورثہ داروں نے حسن کے قتل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، علی کے قتل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، حسین وہ قدم اٹھا گئے کہ اب کوئی کسی پہلو سے بچانا بھی چاہے تو یزید کو بچا نہیں سکتا، کوئی کسی پہلو سے. اگرچہ کہ بڑا واضح ہے امام حسن کے قتل کا بھی، کبھی امام حسن پر گفتگو ہوگی تو بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن بہرحال کہ وہ واضح ہے، لیکن حسین کا وہ قدم تھا کہ جہاں کوئی موقع نہیں دیا امام حسین نے کہ دنیا کہہ سکے کہ یہ نہ ہوتا تو ہو، اگر حسین یہ نہ کرتے تو، اگر حسین یوں نہ کرتے تو کربلا نہ ہوتی. حسین پر کسی پہلو سے الزام نہیں آ سکتا. اور ہم حسینی، یہ جو دنیا قتل عام کر رہی ہے، یہ بم دھماکے کر کے یا قتل کر کے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس افراد نہیں ہیں یا پیسہ نہیں ہے. ہم تو، میں تو بارہا یہ کہتا ہوں کہ دراصل دیکھو، ہم ملوکیت کے دعوے دار نہیں ہیں، ہم ملوکیت کے دعوے دار نہیں، ہم جسموں کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم تو حسینی سیرت پہ عمل کر کے دلوں کو فتح کرنے آئے ہیں. ورنہ اس ایک عشرے پہ جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تمہاری تنظیموں کا سال بھر کا بجٹ اتنا نہیں ہے. یہ جو 10 دن میں صرف کراچی میں، صرف کراچی میں جو 10 دن میں عشروں پر بجٹ خرچ ہوتا ہے نا، یہ پورے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے، پورے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے، دعویٰ کرتا ہوں میں کیلکولیشن کر کے، پورے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ صرف کراچی کے عشرے پورے پاکستان میں عشرے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں عشرے ہوتے ہیں. تو کیا اگر ہم چاہیں، اچھا مرنے والے ہمارے پاس نہیں، ایسے بھی تو مر رہے ہیں، ایسے بھی تو شہید ہو رہے ہیں کہ شہادت کے بعد ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے، آج بھی کیمپ لگا ہوا ہے، آج بھی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کہ ٹھیک ہے اگر شہادت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ذکر حسین تو نہیں چھوڑیں گے. تو نہ پیسے کی کمی ہے، نہ جذبے کی کمی ہے، نہ افراد کی کمی ہے، لیکن ہم دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ملوکیت کے ورثے دار وہ جسموں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے ہادیوں کی سیرت یہ ہے کہ جسم نہ ختم ہو، دلوں کو فتح کرو. آل محمد برے سے نفرت نہیں کرتے، برائی سے نفرت کرتے ہیں. آل محمد برے سے نفرت نہیں کرتے، برائی سے نفرت کرتے ہیں. آل محمد برے کو ختم کرنے نہیں آئے، برائی کو ختم کرنے آئے ہیں. آل محمد برائی کو ختم کرنے آئے ہیں، دین انسان کو ختم کرنے نہیں آیا. اپنی طاقت کے بلبوتے پر دین اسلام کو ختم کرنے نہیں آیا، دین انسان کو نجاستوں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے، نجاستوں سے پاک کرنے آیا ہے. دین کے ہادیوں نے کبھی اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا. ابھی میں نے آپ سے کہا ابراہیم بھی مسلمان تھے، یوسف بھی مسلمان، یعقوب بھی مسلمان، یہ سارے مسلمان نا. تو ظاہر ہے کہ ایک دو منٹ کے اندر میں صرف حوالے کے طور پر تاریخ سے اسلام کا کردار آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ کل سے ہم آگے بڑھ سکیں. ابراہیم جیسا صاحب شریعت نبی اور نمرود جیسا بادشاہ مقابلہ ہوتا ہے، اور ابراہیم کو نمرود آگ میں پھینک دیتا ہے، کیا ابراہیم مجبور ہیں؟ کیا ابراہیم کے پاس طاقت نہیں ہے؟ طاقت بھی ہے، مجبور بھی نہیں ہے، لیکن چپ چاپ قیدی بھی بن جاتے ہیں، آگ جلتی ہے ابراہیم دیکھتے رہتے ہیں، آگ جلا دی جاتی ہے اور اتنی آگ جلائی جاتی ہے کہ پرندہ اگر اوپر سے گزرے تو جل جائے، قریب آدمی جا نہیں سکتا، اتنی آگ جلائی جائے اور ابراہیم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور ایک مرتبہ منجنیق پہ رکھ کر ابراہیم کو پھینکا جاتا ہے اور آگ گلزار بن جاتی ہے. آگ گلزار بن جاتی ہے. ابراہیم نے بتایا کیا؟ اس معجزے نے سبق کیا دیا کہ دیکھو ابراہیم نے طاقت کا استعمال نہیں کیا لیکن بتا یہ دیا کہ بے طاقت نہ سمجھنا. جہاں تمہاری طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے ابراہیم کا اختیار شروع ہوتا ہے. جہاں تمہاری طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے ابراہیم کا اختیار شروع ہوتا ہے. موسیٰ فرعون کے مقابلے پر آئے, فرعون لشکر لے کر موسیٰ کے پیچھے, موسیٰ بھاگ رہے ہیں, جا رہے ہیں شہر چھوڑ کر, لشکر لے کر جا رہے ہیں اور ساتھی کہہ رہے ہیں آج تو مروا دیا موسیٰ نے. یہ ہمیشہ ساتھی یہی کہتے ہیں مروا دیا. سامنے جب سمندر آیا تو اب موت نظر آئی کہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے. بھائی یہی کر سکتا ہے نا فرعون کہ اپنے لشکر کو لے کر, طاقت تلوار لے کر موسیٰ کے لشکر کو, موسیٰ کے ساتھیوں کو ختم کر دے. اب آگے سمندر اور پیچھے لشکر, تو یہی کہا کہ سب مروا دیا. جملہ احد میں دہرایا گیا تھا جب عمر ابن عبدود آیا تھا خندق میں. جب خندق میں عمر ابن عبدود آیا تو رسول کے ساتھیوں نے بھی یہی کہا, آج تو مروا دیا. لیکن بتانا یہی تھا موسیٰ جنگ نہیں کر رہے فرعون سے. لشکر موسیٰ کے پاس بھی ہے, افراد موسیٰ کے پاس بھی ہیں, لشکر کیوں نہیں بناتے, طریقہ اسلحہ کیوں نہیں جمع کرتے, جنگ کیوں نہیں کرتے؟ کہ نہیں, یہی تو بتانا ہے کہ دیکھو جہاں فرعون اپنے اختیار کی انتہا پر پہنچتا ہے وہاں سے موسیٰ کے اختیار کی ابتدا ہوتی ہے, وہاں سے موسیٰ کے اختیار کی ابتدا ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ ہے اسلام. اسلام کہیں بھی طاقت کو استعمال نہیں کر رہا. ملوکیت ہے جو طاقت کو استعمال کرتی ہے, یہ شیطانیت ہے جو طاقت کو استعمال کرتی ہے. طاقت کے استعمال کے ذریعے سے اپنی بات کو منوانا یہ انسانیت کی عظمت نہیں ہے, یہ شیطانیت ہے کہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر. اس نے بھی تو کہا تھا نا کہ میں ذریت آدم کو بہکاؤں گا اپنی طاقت کے بلبوتے پر, دلیل سے نہیں, اپنی طاقت کے بلبوتے پر میں بہکاؤں گا ذریت آدم کو. تو یہ شیطانیت ہے. جہاں فرعون کا اختیار انتہا پر پہنچتا ہے وہاں موسیٰ کے اختیار کی ابتدا ہوتی ہے کہ سمندر پر ایک لاٹھی ماری اور راستہ بن گیا. یہ اختیار موسیٰ نے دکھایا اور یہی اختیار عیسیٰ نے دکھایا. انہوں نے اپنی دانش میں پھانسی پر چڑھا دیا. خاموش ہے عیسیٰ, پھانسی پہ چڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور اللہ انہیں اٹھا لیتا ہے. اور یہی اختیار ذات ختمی مرتبت. بھائی بظاہر اتنے مجبور نظر آتے ہیں, بظاہر اتنے مجبور کہ رات کی تاریکی میں مدینہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں. کر لو تم اپنے ظلم کی انتہا, اپنی طاقت استعمال کر لو جتنی کر سکتے ہو. بظاہر یہ نظر آ رہا ہے معاذ اللہ خاکم بدہن کہ اتنے مجبور ہیں ذات ختمی مرتبت کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے. لیکن جب دشمن کافر شیطانیت کا پیروکار, ملوکیت کا ورثہ دار, فرعون و نمرود کے وارث جانشین اپنی طاقت کی انتہا استعمال کر چکے, بدر ہو گئی, احد ہو گئی, خیبر ہو گئی, خندق ہو گئی, جب ساری طاقتیں استعمال ہو گئی تو محمد مصطفیٰ نے اپنا اختیار بتایا کہ اب ہمارا اختیار دیکھو. کتنے امن کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. بھائی بڑا عجیب جملہ آ گیا انسانیت کی عظمت کے لیے اور آج کی تقریر ختم. دیکھیے دنیا میں جب کوئی فاتح داخل ہوتا ہے کسی ملک کو فتح کرتا ہے, دنیا میں جب کبھی کوئی ملک کسی ملک کو, یہ جو اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں اور جو یہ اندر سے قتل و غارت گری کر کے اسلام پھیلانا چاہتے ہیں, وہ دیکھیں کہ اس اصل اسلام کیا ہے. جہاں تک یہ آواز جائے اصل اسلام کیا ہے, دنیا میں جب کوئی فاتح کسی ملک میں داخل ہوتا ہے قتل و غارت گری کرتا ہے, لوٹ مار کرتا ہے, دشمنوں کو چن چن کے قتل کرتا ہے اور لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے سفید پرچم بلند کرتے ہیں. یہ دنیا کا اصول ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے سفید پرچم امن کا بلند کرتے ہیں کہ ہمیں نہ مارنا, ہم لڑنا نہیں چاہتے کیونکہ اب فتح مفتوح ہو رہے ہیں, فتح ہو رہی ہے تو اب ہم امن و امان چاہتے ہیں. یہ دنیا کا واحد فاتح ہے جب مکے میں داخل ہوا ہے تو خود سفید علم لے کر جا رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ جنگ کرنے کے لیے نہیں, تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہے. جنگ کرنے نہیں، انسانی ہدایت کے لیے آیا ہوں، قتل عام کرنے کے لیے نہیں آیا، قتل عام کرنے کے لیے نہیں آیا، میں برے کو نہیں مارنے آیا، برائی کو مارنے آیا ہوں. جو قبول کر لے اسلام، جو قبول کر لے اسلام. اسی تاریخ میں بس آج نہیں کل بتاؤں گا اسی واقعے کے حوالے سے کچھ چیزیں، تاکہ پتہ چلے کہ ملوکیت اور ہدایت کا جو یہ تفرقہ اسلام میں آیا کہاں سے آیا. داخل ہوئے سرکار ختم مرتبت علم لے کر، اسی رسول کا نواسا ہے حسین، اسی رسول کا نواسا ہے حسین. جب چلے ہیں مکے سے کوفے کی جانب، تو معلوم ہے آپ کو کہ راستے میں ایک مرتبہ کسی نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا، تو امام نے فرمایا ہاں بے شک اللہ اکبر ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن یہ کون سا موقع ہے کہ جو تم نے نعرہ تکبیر بلند کیا؟ کمالا کوئی نخلستان نظر آ رہا ہے، کچھ کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. کہنے والے نے کہا کہ ہم نے تو اس علاقے میں کبھی کھجور کے درخت نہیں دیکھے، اس علاقے میں کھجور کے درخت کہاں سے آ گئے؟ غور سے دیکھو کیا ہے. اب جو غور سے دیکھا تو نیزے کی انیاں نظر آ رہی تھی، کھجور کے درخت نہیں تھے، نیزے کی انیاں تھی جو نظر آ رہی تھی. کچھا پہاڑ کے ساتھ سہارا لے لو تاکہ محفوظ ہو جاؤ. ادھر پہاڑ پہ پڑاؤ کیا امام نے، اور ادھر ہور کا لشکر اس عالم میں آیا کہ انسان تو انسان، جانوروں کی بھی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی. انسان تو انسان، جانوروں کی زبانیں بھی باہر نکلی ہوئی تھی. اگر ہوتا نا کوئی دنیا کا تخت و تاج حاصل کرنے والا، تو کہتا بڑی آسانی سے زیر ہو جائیں گے، اسلحہ بھی ملے گا، جانور بھی ملیں گے، سواریاں بھی ملیں گی، مار دو ہر کے لشکر کو، ختم کر دو. لیکن یہ محمد مصطفیٰ کا نواسا تھا، یہ انسانیت کے سر کو بلند کرنے کے لیے آیا تھا، انسانیت کی تذلیل کے لیے نہیں آیا تھا. اب اسلام دیکھنا ہے تو یزیدیت کے لشکر میں نہیں، حسینیت کے لشکر میں دیکھو. اسلام یہاں ہے، انسانیت یہاں ہے، کہ پلاؤ پانی، پلاؤ پانی، اور صرف انسانوں کو نہیں، کہ جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. اور کیسے پلاؤ؟ کہا یہ جو گھوڑے پانی پیتے ہیں تو یہ ٹھہر ٹھہر کے پانی پیتے ہیں، یہ تین دفعہ کم سے کم پانی کے آگے سے منہ اٹھاتے، تو جب تک یہ پانی کو بالکل نہ چھوڑ دے، پانی ان کے سامنے سے نہ ہٹانا. بس عزاداروں تصور کرو کردار آل محمد کا، تصور کرو انسانیت یہاں ملتی ہے. اگر دنیا چاہتی ہے کہ انسانیت کے سر کو بلند کرے، عظمت انسانی چاہتی ہے، معاشرے میں امن چاہتی ہے، معاشرے میں استحکام چاہتی ہے، اور اسلام کی سربلندی چاہتی ہے، تو آل محمد کے کردار کو اپناؤ. پانی پلا دیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو تاریخ میں میں نے پڑھا. جب اسیروں کا قافلہ جا رہا تھا اور ایک جگہ پڑا ہوا، تو شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا. ایسے میں حسین کی بیٹی سکینہ کتنی پیاسی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ سکینہ کی پیاس کب کب بجھی ہے. سپاہیوں کو پانی پلا چکا تو جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا. سکینہ اس آسرے میں رہی کہ شاید جانوروں کو پانی پلانے کے بعد یہ مجھے پانی پلا دے. اور ایک مرتبہ جب شمر جانوروں کو بھی پانی پلا چکا، تو سکینہ کو دکھا کر مشکیزہ. بس تصور کرو انسانیت کہاں ہے. پلاؤ پانی. اب ایک تاریخی حوالے سے ایک واقعہ، ایک بات آپ کو بیان کرتا جاؤں، وضاحت کرتا جاؤں. تاریخ نے اس آخری آدمی کا واقعہ بھی لکھا جسے حسین ابن علی نے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. جانوروں کی پیاس کا تذکرہ کیا ہے، انسانوں کی پیاس کا تذکرہ کیا ہے. وہ آخری سپاہی جو آخر میں آیا، وہ کہتا ہے کہ میں بدحواس تھا پیاس کے عالم میں، اور وہ مشکیزے سے پانی پلانا چاہتا تھا، اور مجھ سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا. ایک مرتبہ امام خود گھوڑے سے اتر کر آئے، نشے سے اتر کر آئے، اور آ کر امام نے مشکیزے کے دامن کو، مشکیزے کے منہ کو، دہنے کو آہستہ سے تھوڑا کر کے کھولا، اور پھر مجھے پانی آہستہ آہستہ پلایا. کسی تاریخ نے، کسی مقتل نے، توجہ چاہوں گا اس بات پر، کسی تاریخ نے، کسی مقتل نے یہ نہیں لکھا کہ ہڑ کے لشکر میں کچھ عورتیں بھی تھیں جو پیاسی تھیں، کچھ بچے بھی تھے جو پیاسے تھے. ہڑ کے لشکر میں نہ کوئی عورت تھی نہ کوئی بچہ تھا، صرف سپاہی تھے، صرف سپاہی تھے. یہ حسین کا لشکر تھا، حور کا لشکر جنگ کے لیے آیا تھا، اس لیے نہ بیوی تھی نہ بچے تھے. حسین کا لشکر جنگ کے لیے نہیں جا رہا تھا، حسین ہدایت کے لیے جا رہے تھے، اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ساتھ تھے، عورتیں بھی ساتھ تھیں. حسین نے پانی پلا دیا. یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے نا، روزے عاشور سے. روزے عاشور تک حسین نے کوفے والوں کو 3 مرتبہ پانی پلایا ہے، 3 مرتبہ پانی پلایا ہے. ایک مرتبہ جب کوفے میں علی کی خلافت تھی اور بارش کے نہ برسنے کی وجہ سے قحسالی کے شکار تھے، لوگ علی کی خدمت میں آئے، تو علی نے حسین کو بھیجا اور حسین نے جا کر میدان میں دعا کی، اور حسین کی دعا سے کوفے میں بارش برسی. دوسرا وہ موقع تھا جب صفین میں معاویہ کے لشکر نے فرات پر قبضہ کیا، علی نے حسین کی سربراہی میں لشکر بھیجا، جاؤ فرات کو خالی کراؤ، اور خالی کرانے کے بعد کہا کہ یہ پانی سب کے لیے عام ہے. یہ تیسرا موقع تھا جب پانی پلایا ہے. خدا کی قسم تاریخ کا کوئی واقعہ سنا دو. حسین تو دور کی بات ہے، حسین کے گھر کے کسی چھوٹے سے بچے نے بھی کہا ہو کہ ہم نے تمہیں کل پانی پلایا تھا. یہ ہے کردار حسین، یہ ہے کردار حسین. کسی چھوٹے بچے نے یہ تانا نہیں دیا، احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا، پانی کیوں نہیں پلاتے. نتیجہ کیا ہوا؟ حسین کی اس عظمت کا نتیجہ کیا ہوا؟ حسین کے اس کردار کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کتنی بڑی قیمت دی ہے حسین نے 3 آدمیوں کو مسلمان کرنے کی. 3 آدمیوں کو حسین نے مسلمان کرنے کی خدمت، اتنا پانی پلایا، 3 آدمی مسلمان ہوئے. ہور مسلمان ہوا، مسلمان ہور مسلمان ہوا، ہور کا بھائی مسلمان ہوا، ہور کا بیٹا مسلمان ہوا، اور بعض روایتوں میں ہور کا غلام بھی ہے. یہ 4 افراد کو مسلمان کرنے کی کتنی بڑی قیمت دی ہے حسین نے. یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت. اور جب صبح عاشور آ گئی اور خیموں سے التش التش کی آوازیں آنے لگی شب عاشور، تو ہور خیمے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا. بھائی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ یہ آوازیں سن رہے ہو، یہ التش التش کی آوازیں سن رہے ہو؟ کہاں کہ یہ میری وجہ ہی سے تو ہے، اس کا ذمہ دار میں ہوں. کہ پھر کہ صبح دیکھیں گے. صبح ہوئی، ہور اپنے لشکر سے باہر نکلا، ایک مرتبہ گھوڑے میں بیٹھ کر عمر سعد کے پاس آیا اور آ کر عمر سعد سے کہتا ہے کہ عمر سعد کیا جنگ لازمی ہے؟ کہا ہاں جنگ لازمی ہے. کہا اور کیا بات ہے، تو کانپ کیوں رہا ہے؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں. عمر سعد سے کہا کوئی بات نہیں، آگے بڑھا. کسی اور نے پوچھا کہا اور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر سپہ سالار کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، لیکن آج یہ تیرا کیا حال ہے کہ تو خوف سے کانپ رہا ہے؟ کہا ہاں میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوا ہوں. یہ کہہ کے ہور نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک مرتبہ حسین کی طرف چلا، ساتھ میں بھائی بھی آیا، بیٹا بھی آیا. جب کچھ آگے بڑھا، ہور آگے بڑھا، اتر گیا گھوڑے سے اور اتر کے کہا اپنے بھائی سے کہ میرے ہاتھ میری پشت پہ باندھ دو، میرے ہاتھ میری پشت پہ باندھ دو. حسین نے دیکھا ہور آ رہا ہے، اصحاب سے کہا زہیر مسلم حبیب جاؤ ہور کے استقبال کے لیے جاؤ، جاؤ ہور کے استقبال کے لیے جاؤ. ہور کچھ اور آگے بڑھا، ایک مرتبہ اپنے بھائی سے کہتا ہے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے. اور ادھر حسین نے دیکھا جاؤ عباس علی اکبر جاؤ ہور کے استقبال کے لیے جاؤ، جاؤ علی اکبر جاؤ استقبال کے لیے. ہور آگے آیا، ایک مرتبہ حسین خود کھڑے ہوئے ہور کے استقبال کے لیے آگے بڑھے. بھائی نے بتایا حسین خود آئے ہیں استقبال کے لیے. ہور نے اپنے آپ کو قدموں میں گرا دیا. اور عجیب جملہ کہا ہور نے، عجیب جملہ کہا ہور نے، حلی توبہ، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ اب دیکھیے حسین کے کردار کو، ایک ایک لفظ کردار ہے حسین. خدا کی قسم کوئی اور ہوتا کہتا ہاں ہور ہم نے تجھے معاف کیا. حسین کا یہ کہہ دینا غلط نہیں تھا، لیکن ہور کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا کہ میں نے غلطی کی. حسین نے یہ نہیں کہا میں نے تجھے معاف کیا. حسین کہتے ہور جا، تیری ماں نے تیرا نام ہور رکھا، تو دنیا میں بھی ہور ہے، تو آخرت میں بھی ہور ہے. کہتا مولا میں ذمہ دار ہوں آپ کو یہاں لانے کا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جان بھی میں قربان کروں. تو میرا مظلوم امام کہتا ہو تم ایسے وقت میں آئے ہو کہ حسین تمہیں ایک کوزہ آپ سے تمہاری ضیافت بھی نہیں کر سکتا. کہا نہیں مالا میں جاؤں گا. بیٹا آگے بڑھا کہا ہور نے بیٹے سے جاؤ جا کے حسین پر جنگ نثار کرو. علی نام ہے بیٹے کا. گیا علی, علی نے جنگ کی اور جنگ کرنے کے بعد لشکر کو قتل کرنے کے کچھ افراد کو قتل کرنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے آواز دی, بابا میں نے اپنی جان حسین پہ نثار کر دی. ہور چاہتا تھا کہ آگے بڑھے جا کر بیٹے کی لاش پر جائے. ایک مرتبہ حسین نے ہور کے آوازوں کو تھام لیا. ہور جوان بیٹے کی لاش پہ بے باپ نہیں جایا کرتا, تم ٹھہرو ہور میں جاؤں گا. حسین بیٹے کی لاش پہ پہنچے. حسین ہور کے بیٹے کی لاش پہ پہنچے. حسین نے ہور کے بیٹے کا لاشا اٹھایا. ہور بعد میں پہنچا. ارے میں کہوں گا ہور آج تیرے بیٹے علی کے لاشے کو اٹھانے کے لیے حسین آ گئے. عصر عاشور آ کر دیکھ. ارے حسین کا کڑیل جوان علی کا لاشا. ارے اٹھانے والا نہیں. حسین بچوں کو بلاتے ہیں, آؤ آؤ بچوں علی اکبر کا لاشا اٹھا لو.